আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا مہینہ ہے اور آج رجب شریف کی 26 تاریخ یعنی 27 شب آج ہی شب معراج ہے اسی مناسبت سے ہم نے اس کو اپنا عنوان سخن بنایا واقع معراج تو انشاءاللہ رات کی محفل میں بیان کیا جائے گا اس مختصر سی نشست میں صرف اس کے متعلق مخالفین کے جو اعتراضات ہیں وہ بیان کریں گے تاکہ ان کے ذریعے جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ دور ہو سکیں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم اللہ تبارک و تعالی نے 124,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجے اپنے اپنے دور میں وہ نفوس قدسیہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گمراہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی اور ان کی نبوت کی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کی لیکن ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتا ہے دلیل اگر آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں گے لوگ آپ سے فوراً دلیل مانگیں گے اس کی دلیل کیا ہے اور دلیل جتنی قوی ہوگی دعویٰ اتنا ہی اتھینٹک ہوگا دلیل جتنی کمزور ہوگی دعویٰ اتنا ہی کمزور ہو کسی چیز کا آپ دعویٰ کر لیں فوراً دلیل جس طرح اس دنیا میں ہر شخص دعوے کے لیے دلیل طلب کرتا ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہم اللہ کے رسول ہیں ہم نبی ہیں ہمیں مانو تو لوگوں نے کیا کہا دلیل کیا ہے ہر آدمی کہہ دے کوئی بھی آدمی کہہ دے میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ تو لوگوں نے دعوے کی دلیل طلب کی اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں اس کی دلیل کیا ہے تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے معجزہ جو ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہے اس لیے کہ ہر آدمی معجزہ نہیں دکھا سکتا جو اللہ کا نبی ہوگا وہی معجزہ دکھائے ورنہ ہر کوئی کہہ دے کہ میں معاذ اللہ مجھے مانو میں رسول ہوں میں نبی ہوں مجھے الہام ہو رہا ہے مجھ پر یہ ہو رہا اسی لیے معجزات کو پیدا کیا پھر ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر معجزات دکھائے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی معجزہ دیا کسی کو کوئی معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی عصا جسے کہتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں وہ بھی ایک معجزہ تھا عصائے موسیٰ اور اس کے کیا خصوصیت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تھے تو وہی لاٹھی انسان بن کے ان سے گفتگو کرتی، کلام کرتی تھی، ان کے جو بے چین دل کو تنہائی میں سکون ملتا تھا. آپ اس کو پکڑتے تھے وہی لاٹھی بن جاتی تھی، اس سے درخت کے پتے بھی جھاڑتے تھے، اس سے بکریاں بھی چراتے تھے، وہ مارنے میں بھی استعمال ہوتی تھی. جب دھوپ میں ہوتے تھے وہ درخت بن کے آپ پر سایہ بھی کرتی تھی. ایک لاٹھی کتنی چیزیں اس کے اندر تھی، معجزہ تھا. اسی طرح ید بیضا، ہاتھ کا چمکنا، اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کر دیا گیا، بے مثال حسن عطا کیا گیا، ایسا کسی کو نہیں عطا کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے آپ نے اعلان فرمایا، ابرئ الاکمى والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادر زاد نابینا کو بینا کرتا ہوں، یعنی جو پیدائشی نابینا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دست مبارک پھیرتے تھے، بینائی لوٹاتے. مادر زاد نابینا یعنی پیدائشی، اگر کوئی بعد میں ہو جائے تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کا علاج ناممکن ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دست مبارک پھیر دیا، بینائی آ گئی. جس کے جسم پر برس کے داغ ہو جاتے دست مبارک پھیرتے صاف ہو جاتے. مردے کو قم باذن اللہ کہتے وہ زندہ ہو جاتا. غرض یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے مختلف معجزات لے کر آئے، اور انہوں نے اپنے دعوے کی دلیل میں معجزے پیش کیے. ہم اللہ کے نبی ہمیں مانو، انہوں نے کہا کیا دلیل ہے، انہوں نے معجزہ دکھایا، قوم نے مان، جن کو ماننا تھا مان لیا اور جن کو نہیں ماننا تھا وہ دیکھ کر بھی نہیں مان. ایسے بھی بدبخت سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، بلا آخر سلسلہ پہنچا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر نبوت کی تکمیل ہونی تھی، مکمل ہونا تھا، اور نبوت کے سلسلے پر مہر لگانی تھی، سلسلے کو ختم کرنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ سب کے سب جمع کر دیے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جمع فرما دی. اور کیونکہ سرکار کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند تھا، تو ظاہر ہے جس کا رتبہ بلند ہو، جس کا مقام بلند ہو، تو ضرورت ہے کہ اس کے معجزات بھی بلند، اس کے معجزات بھی بلند ہو. اسی لیے 124,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش جو بھی اس دنیا میں آئے، ان سب کے معجزات کا تعلق صرف زمین سے تھا. انہوں نے زمین پہ رہ کر زمین ہی سے متعلق معجزات دکھائے، لیکن میرے آقا کی شان یہ تھی کہ زمین پہ رہ کر آسمان کے معجزات دکھائے. چاند کو دو ٹکڑے کیا زمین پر رہ کر، اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گیا، سورج کو واپس پلٹا دیا، سسٹم آف نیچر کو چینج کر دیا. سب کے معجزات کا تعلق زمین سے، اور آقا کے معجزات کا تعلق آسمان سے. وہ سب زمین پر رہے، اور انہی معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا معجزہ. اور یہ ایسا مقام ہے، ایسا منصب ہے، نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی مقرب بندے کو ملا، جو مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں. سرکار کا ایک معجزہ ہے، انسانیت کی معراج ہے، آدمیت کی معراج ہے، بشریت کی معراج ہے. بشر اس مقام پر پہنچا جہاں وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں بشر پہنچ گیا، بشر کی معراج. اتنا بڑا معجزہ. اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب اس واقعے معراج پر اعتراضات شروع ہو گئے, مخالفین نے اعتراض شروع کر دیا. کسی نے اعتراض کیا کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی, روحانی معراج ہوئی. جسم مبارک اوپر نہیں گیا, روح مبارک گئی. صرف سرکار کی روح کو معراج ہوئی, جسم کو نہیں. جسم زمین پہ رہا, روح مبارک گئی. کسی نے کہا کیسے جا سکتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ چلے جائیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کی حدود سے جب انسان باہر نکلتا ہے تو ناری کرے ہیں آگ کے, اور وہ ایسے ناری کرے ہیں کہ اگر جس میں انسانی اس میں داخل ہو تو جل کر خاک ہو جائے, تو جسم تو جا ہی نہیں سکتا. ظاہر جب آسمانوں پر گئے تو زمین کی حدود سے نکلے ہوں گے, تبھی تو اوپر گئے. زمین کی حدود سے نہیں نکلتے تو اوپر کیسے جاتے. تو زمین کی حدود سے نکلنا ہی محال ہے. جب نکلے ہوں گے تو ناری کرے ہیں, اس میں کیسے, اس سے کیسے گزرے. اور بہت سی چیزیں ہیں, آسمانوں سے کیسے گزر گئے, مکہ لا مکہ سے کیسے گزر گئے, سدرۃ المنتہا سے کیسے گزر گئے, کعبہ قوسین سے کیسے گزر گئے, اور ایک رات میں سب مشاہدہ کر کے واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم. عقل میں نہیں آتا. اعتراض شروع, کیسے گئے. اب اسی پر پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک جگہ ایک محدث صاحب بیٹھے تھے, پڑھا رہے. واقعہ معراج کا ذکر ہو گیا, انہوں نے کہا کیسے گزر گئے. انہوں نے دلیل دی, انہوں نے توڑ دی, انہوں نے دی, انہوں نے توڑ دی. استاد شاگردوں میں مناظرہ ہو رہا, مباحثہ ہو رہا. ایک اللہ کے ولی بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے, ایک چھوٹی سی لکڑی ان کے ہاتھ میں, اس کو گھما رہے ہیں. وہ آ کے کھڑے ہو گئے, کہنا کیا بات کر رہے ہو. بات یہ کر رہے ہیں کہ حضور آسمانوں سے کیسے گزر گئے, مکہ لا مکہ سے کیسے گزر گئے, ناری کروں سے کیسے گزر گئے. انہوں نے کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے. انہوں نے غور سے دیکھا, ارے یہ مجذوب آدمی, یہ فقیر, یہ ہمیں کیا بتائے گا. کوئی توجہ نہیں دی, اپنے بحث مباحثے میں لگے رہے. پھر کوئی دیر گزری, انہوں نے کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے, پھر خاموش. جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تو انہوں نے زج ہو کر, جیسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بار بار بولے جا رہا ہے بیچ میں, ہم تو علمی دلیلیں دے رہے ہیں, ہم محدث ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, روایتیں بیان کر رہے ہیں, یہ فقیر ہمیں کیا بتائے گا کہ حضور کیسے گزر گئے. کہ اچھا بتاؤ, چلو آؤ بتاؤ. تم کہہ رہے نا میں بتاؤں, بتاؤ کیسے گزر گئے. انہوں نے کہا مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. وہ سب دیکھنے لگے. ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی, بیچ میں دیوار تھی. لکڑی گھماتے ہوئے آئے, دیوار کے اندر سے ادھر سے ادھر نکل گئے. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے, ادھر سے آئے لکڑی گھماتے ہوئے, دیوار کے اندر گھسے, ادھر نکل گئے. یہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, کہاں ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گئے. تم خامہ خائیں بحث کر رہے ہو کیسے گزر گئے. ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گیا, میں تو غلام ہوں, وہ تو آقا. جب غلام گزر سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں گزر سکتا. جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کی کیا شان ہے. جب جسم کثیف گزر سکتا ہے تو جو جسم لطیف ہو, نور ہی نور ہو, اس کے گزرنے میں کیا مسئلہ. ہم کہیں تم بحث کر رہے ہو کیسے گزر گئے. ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گئے, ساتوں آسمانوں سے گزر گئے, سدرۃ المنتہا سے گزر گئے, مکہ لا مکہ سے گزر گئے, رب کے قرب خاص میں پہنچ گئے. یہ تو خیر ایک واقعہ تھا. اب آئیے, اب وہ کہتے ہیں کیسے گزرے, کیسے گئے. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ, جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے, جو ہو رہا ہے جانتا ہے, جو آئندہ ہونے والا ہے جانتا ہے, جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے, جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے, اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. بلا شبہ وہ یہ جانتا تھا آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقع معراج پر اعتراض کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، سوالات کریں گے، کیسے گزر گئے، کیسے چلے گئے۔ اسی لیے اس نے جب اس واقعے کو اپنے کلام مقدس میں بیان کیا تو بیان کرنے سے پہلے ابتدا میں بہترین لفظ استعمال کیا، کون سا لفظ؟ سبحان، یہیں سے شروع ہو رہی نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی۔ کس لفظ سے شروع کیا؟ لفظ سبحان، سبحان کے معنی پاک، کس چیز سے پاک؟ لفظ سبحان، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کے ضعف سے پاک ہے، ہر قسم کی عاجزی سے پاک ہے۔ تو جب اس کی ذات میں کمزوری نہیں، اس کا مطلب ہے طاقت ہے، دونوں کی ضد ہے نا، اگر کمزوری نہیں ہوگی تو طاقت، اور طاقت نہیں تو کیا؟ کمزوری۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری، ضعف سے، انکساری سے، عاجزی سے پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے، اللہ کی ذات تمام طاقتوں کو سر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے وہ کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب وہ تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اپنے محبوب کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں پر، وہاں سے سدرۃ المنتہی، پھر وہاں سے مکہ، پھر لا مکہ، پھر کعبہ قوسین، یہ سب جگہ لے جانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے حبیب کو ایک رات میں لے جائے۔ جب وہ قادر ہے تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کیسے گئے، اعتراض ختم ہو گئے نا۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں خود گیا، اللہ نے بھی یہ نہیں کہا ہمارا محبوب گیا، یہ نہیں کہا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ جانا اور ہے، لے جانا اور ہے، فرق ہے نا، ایک ہے خود جانا اور ایک ہے لے جانا۔ ایک 9 سال کا بچہ کہے میں صدر گیا، کہیں گے نہیں جا سکتا۔ 4 سال کا بچہ کہے میں گیا، نہیں جا سکتا۔ اور اس کا باپ کہے میں لے گیا، سب مان لیں گے ہاں جا سکتا۔ کیوں؟ اب یہاں جانے والے کو نہیں دیکھیں گے، لے جانے والے کو دیکھیں گے۔ اور باپ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں اس کو امریکہ لے گیا، کوئی اعتراض کرے گا؟ ارے اتنا چھوٹا بچہ کیسے چلا گیا؟ کہا نہیں، اس کو مت دیکھو، جو لے جا رہا ہے اس کو دیکھو، وہ لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے خدا نے میرے رسول کے متعلق نہیں کہا ہمارا محبوب خود گیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب اگر کوئی حضور کے جانے پر اعتراض کر رہا ہے تو جانے پر نہیں کر رہا، وہ خدا کے لے جانے پر اعتراض کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب لے جانے والے ہم ہیں تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ کہہ رہے نا ہم لے گئے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات۔ اور سرکار نے نہیں فرمایا میں خود گیا، اگر حضور فرماتے تو ہم گناہگار تو مان لیتے کہ واقعی گئے، ہمارا تو ایمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا ایسے مخالفین پیدا ہوں گے جو اعتراض کر دیں گے، نہیں جا سکتے، کیسے چلے گئے، کیسے چلے گئے۔ اس لیے یہ کہا ہی نہیں کہ میرا محبوب گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے خاص صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لے جانے پر بھی قادر، تو جب وہ لے جا رہا ہے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. کیسے چلے گئے؟ لے جانے والا لے گئے، وہ لے جانے پر قادر ہے. تو پہلا جملہ، لفظ سبحان نے اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گئے، ناری کلوں سے کیسے گزرے، آسمانوں سے کیسے گزرے، مکہ سے کیسے گزرے، لا مکہ سے کیسے گزرے، سب اعتراض ختم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان نے ختم کر دیا. اب آئیے دوسرا اعتراض، کہتے ہیں ہاں چلو مان لیتے ہیں کہ گئے، لیکن جسم نہیں گیا صرف روح گئی. یہ بھی ایک اعتراض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی. جسم مبارک یہیں رہا، روح مبارک چلی گئی. روحانی طور پہ سرکار سیر کر کے آ گئے، جسم وہی مکے میں رہا. اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود. اگلا جملہ، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کے معنی ہے بندہ، اور عبد ہی کے معنی اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو. اب دیکھیے بندے تو سب ہیں، لیکن اصل بندہ وہ ہے جس کو خدا فرما دے یہ میرا بندہ. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایک آقا کے 100 غلام ہیں، ان 100 کو کھڑا کر دو، تم کس کے غلام ہو؟ وہ کہیں گے فلاں کے غلام. وہ 100 آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے غلام ہیں. اور آقا کو بلایا، اس نے ایک کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے میرا غلام، وہی کنفرم ہو گیا جسے آقا نے چاہا وہی غلام. بندے تو سب ہیں، لیکن خدا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، عبد ہی، جو لے گیا اپنے بندے کو، اپنی نسبت سرکار کی طرف، میرا بندہ، بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم. اب علماء نے لکھا، اب کے معنی بندہ، اب کے معنی غلام، اور عبد کی تین قسمیں ہیں. تین کتنی قسمیں؟ تین. ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابق، اور ایک ہے عبد معزون. یہ غلام کی تین قسمیں. عبد رقیق، اس کے معنی کیا؟ جو اپنے آقا کا غلام ہو، مملو کا غلام ہو، یعنی آقا کی ملکیت. آج کل تو ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، باقاعدہ بولیاں لگتی تھیں، ان کو خریدا جاتا تھا، پیسے دے کر خریدتے تھے. جب آپ نے اس کی قیمت دے دی، اب وہ غلام آپ کا ہو گیا، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کو ماریں پیٹیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں برا کریں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے میں نے اس کی قیمت دی ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے. جیسے ہم آج کل چیزیں خرید لیتے ہیں، ایسے اس زمانے میں انسانوں کو خریدتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بھی یہ سلسلہ چل رہا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی، اغوا برائے تاوان، اتنے دے دو تو لے لو، اگر نہیں دے رہے تو ہم اگلی پارٹی کو بھیج دیتے، یہ بھی ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی سب کی جان اور مالوں کو محفوظ رکھے. تو عبد رقیق کا مطلب مملوکہ غلام، جو مالک کی ملکیت ہو، مالک کی ملکیت. جتنے مسلمان ہیں یہ سب عبد رقیق ہیں، مومن مسلمان عبد رقیق، اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت، اس کے مطیع فرما بردار، اس کا حکم ماننے والے، یہ کون ہے؟ عبد رقیق. دوسری قسم ہے عبد عابق، اس کا مطلب ہے بھاگا ہوا غلام، جو ہو تو آقا کا غلام لیکن بھاگا ہوا، بھاگ جائے، اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، اس کو کیا کہیں گے؟ عبد عابق، بھاگا ہوا غلام. یہ جتنے مشرکین، منافقین، کافرین جتنے بھی ہیں، یہ سب عبد عابق ہیں، بھاگے ہوئے غلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھاگے ہوئے، حکم نہیں مانتے، انکار کر دیا انہوں نے عبد عابق. اور تیسری قسم عبد معزون، وہ غلام جس کو آقا نے معزونیت عطا کر دی ہو. کیا مطلب؟ آقا نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا ایسا غلام ہے کہ اس کا بیچنا میرا بیچنا، اس کا خریدنا میرا خریدنا، اس کو کہتے ہیں عبد معزون. یہ بڑی قسم ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا، اس کا خریدنا میرا خریدنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، ایسا میرا غلام ہے، اس کو میں نے معزونیت کی سند عطا فرما دی، اجازت دے دی، اب یہ جو چاہے کرے. یہ اگر بیچے گا تو سمجھ لینا وہ میرا بیچنا ہوگا، اس نے اگر خریدا سمجھ لینا میرا خریدا ہوا ہوگا. علماء نے لکھا یہ جتنے مقربین بارگاہ الہی ہیں یہ سب عبد معزون ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، یہ سب عبد معزون ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا، ہم نے بتایا نا، اس کا بیچنا آقا کہے میرا بیچنا، اس کا خریدنا میرا خریدنا. اب آؤ قرآن دیکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کافر کاشان نبوت کو گھیرے ہوئے کھڑے، حساب بنائے ہوئے، نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. اللہ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مٹھی خاک اٹھائیے اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کے اوپر پھینک دیجئے، ہم ان پہ نیند غالب کر دیں گے، آپ سامنے سے گزر جائیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. وہ سب نیزے بھالے تلواریں لیے کھڑے، نکلنے نہیں دیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی خاک اٹھائی، سورہ یاسین پڑھی، ان پر پھینک دی، وہ سب کے سب سو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے. اللہ نے فرمایا وما رمیتا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، از رمیتا مگر آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی، یعنی آپ کا پھینکنا یہ اصل میں اللہ کا پھینکنا، اللہ نے اس پھینکنے کی نسبت اپنی طرف کر لی، میرے محبوب کا پھینکنا یہ میرا پھینکنا ہے، انہوں نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ اکرام حضور کی بیعت کر رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، سرکار نے دست مبارک آگے کیا، انہوں نے پکڑا، حضور نے جو کچھ پڑھایا انہوں نے پڑھا، بیعت کی، سب صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک یہ لوگ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعون اللہ، اور حقیقت میں یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے. اب کیا ہوا، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کے ہاتھ پہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، اطاعت رسول اطاعت خدا، محبت رسول محبت خدا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرمایا، احادیث حضور کی زبان مبارک سے نکلی، قرآن کہتا ہے وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ، جو یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں یہ تمہاری طرف پہنچا دیتے. نتیجہ کیا نکلا، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کے دست قدرت پہ بیعت، سرکار کی محبت اللہ کی محبت. اللہ نے ایسا عبد معزون بنا دیا، اب ان کا کرنا یہ میرا کرنا ہے، ان کی محبت یہ میری محبت، عبد معزون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور دوسرے علماء نے لکھا عبد کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے جسم اور روح دونوں مراد ہیں، خالی روح مراد نہیں، قرآن کریم میں لفظ عبد جہاں بھی استعمال ہوا
صرف روح مراد نہیں، جسم اور روح دونوں مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس نہیں گیا، صرف روح مبارک گئی، اسی لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ عبد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ سمجھ لیں کہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے، سرکار آسمانوں پر تشریف لے گئے، جسم اقدس کے ساتھ گئے، روح مبارک کے ساتھ گئے۔ مسئلہ لو گے نا، جسم اقدس کے ساتھ، روح مبارک کے ساتھ۔ جیسے جیسے آیت پڑھتے جائیے ویسے ویسے اعتراضات ختم ہوتے جائیں۔ خالق کائنات نے ہر ہر لفظ ایسا استعمال کیا، ایسا شاندار لفظ استعمال کیا کہ جو غور کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لے، ان آیات ربانی کو پڑھ لے، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں۔ تو پہلا اعتراض کیسے گئی، سبحان نے اعتراض کو ختم کر دیا، ہمارا محبوب خود نہیں گیا، ہم لے گئے، اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں، جب ہم لے جانے پر قادر ہیں تو تم اعتراض کرنے والے کون۔ دوسرا اعتراض، جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی ہوئی، عبد نے اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، خواب میں دیکھ لیا، اگر خواب کی بات ہوتی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ نہ کافر اعتراض کرتے، نہ منافق اعتراض کرتے، نہ مشرق اعتراض کرتے، مسلمانوں نے تو اعتراض کیا ہی نہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا تاریخ میں یا حدیث میں، روایت میں کوئی ایسی مثال کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ نہیں آقا آپ کیسے گزر گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے آقا پر اتنا اعتماد، اتنا یقین، بلینک فیک کرتے تھے کہ جو نبی کی زبان سے نکل گیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، واقع معراج کی تشہیر کرائی تو دشمن رسول سے، سرکار نے خود تشہیر نہیں کی، جگہ جگہ بیٹھ کر حضور نے نہیں بتایا، اس واقعے کی تشہیر کرنے والا ابو جہل، اللہ کی شان دیکھو، جب اس نے سنا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، انبیاء کی امامت کی، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمانوں سے گزرا، وہاں انبیاء سے ملاقات کی، پھر سدرۃ المنتہا پر گیا، پھر مکہ، پھر لا مکہ پر گیا، پھر جنت میں گیا، پھر جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، سزاؤں کو دیکھا، اور جنت میں جو جزائیں ملیں گی، پھل ملیں گے، ثمران، اس کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، اور 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور ایک رات میں واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم۔ سب سے پہلے ابو جہل نے اعتراض کیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ اب اس نے کیا کیا، ایک ایک کے پاس جانا شروع کر دی، سرکار نے تو ایک مرتبہ سنایا نا واقعہ، اس نے سب کو سنایا جا کے، اللہ کی شان دیکھو، تشہیر دشمن سے۔ اے محبوب، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کے واقعے کی تشہیر آپ کا دشمن کرے گا، یہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کر رہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی آسمانوں پہ چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی شامت آئی کہ پہنچ گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا میں جا کے ان کو شرمندہ کروں، یہ بہت قریب ہیں، یہ بڑی محبت رکھتے ہیں، جا کے کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے سنا تمہارے دوست نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ارے ایسی عجیب بات کہی جو عقل میں آتی نہیں، ان کیا کہا؟ اچھا ابھی انہوں نے سرکار سے نہیں سنا تھا، کیا کہا؟ وہ تو کہتے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، وہاں سے پھر امامت کی، پھر آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکہ، پھر لا مکہ، پھر کعبہ قوسین، پھر جنت، یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے ایک رات میں واپس آئے، کیسی بات ہے، ہنسنے لگا۔ اب سنو عاشق رسول کا جواب، وہ تو فنافر رسول تھے،
یہ تو خوش ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو جائیں گے، ارے سرکار نے کیسی بات کہہ دی، یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا ایمان تو اتنا قوی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان پوری امت کا ایمان سے بھاری ہوگا۔ جس کا ایمان اتنا قوی ہو، پوری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے بدبخت۔ جب اس نے کہا تو کیا کہا صدیق اکبر نے، تم نے کس سے سنا؟ کہا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تم نے ان سے سنا، انہوں نے یہ بیان کیا؟ ہاں ہاں میں سن کر آئے، انہوں نے بیان کیا، پھر میں بغیر سنے تصدیق کرتا ہوں واقعی ایسا ہوا ہو۔ اس نے کہا لو میں تو شرمندہ کرنے آیا تھا، یہاں تو الٹی بات ہو گئی، میں بغیر سنے تصدیق کرتا ہوں، اگر ان کی زبان سے تم نے سنا ہے، وہ حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، اگر انہوں نے فرمایا ہے یقیناً وہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یقیناً آسمانوں سے گزر گئے ہوں گے، یقیناً سب جگہ سے ہو کر ایک رات میں واپس بھی آ گئے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اس کے بعد سرکار نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہے۔ صادق اور صدیق، صادق وہ ہیں جو اپنے قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہیں جو قول اور فعل دونوں میں سچا ہو۔ زبان رسالت سے صدیق کا لقب مل گیا، اور زبان رسالت سے یہ مہر لگ گئی کہ حضرت ابو بکر اپنے فعل میں بھی سچے ہیں، اپنے قول میں بھی سچے ہیں۔ اس تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب مل گیا، قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے قیامت تک۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا خواب میں، تو عرض یہ کر رہا تھا اگر خواب کی بات ہوتی، سرکار فرماتے میں نے خواب دیکھا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اعتراض کرتا؟ بھئی خواب میں لوگ کیا کیا دیکھ لیتے، دیکھتے ہیں نا، کوئی دیکھتے میں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں، کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں یہ نہیں اڑ سکتا، کہتے نہیں خواب ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، خواب دیکھ رہے نا، میں ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، میں جنت میں پہنچ گیا، میں فلاں جگہ پہنچ گیا، کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں، خواب کی بات۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں خواب میں گیا، میں حقیقت میں گیا ہوں، خواب نہیں دیکھا ہے، حقیقت میں میں گیا ہوں۔ تو خواب کی بات تو یہیں ختم ہو گئی۔ اگر خواب ہوتا تو کافر کیوں اعتراض کرتے؟ اتنی عقل تو کافروں میں بھی تھی نا، اتنی عقل تو تھی، خواب ہوتا تو اعتراض ہی نہیں کرتے۔ اعتراض تو کیا انہوں نے اسی لیے کہ یہ کہتے میں خود گیا ہوں۔ اب پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیے اس کی حکمتیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، اگر وہ چاہتا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر ہو سکتا تھا نا، ناممکن تو نہیں تھا، مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر چلے جاتے، یہاں سے وہاں لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کیوں سیدھے سیدھے یہیں سے لے جاؤ؟ بھئی براق تھا، براق میں، براق پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، براق اوپر کی طرف چلے۔ اللہ تبارک و تعالی میں یہ قدرت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا، وہ کر سکتا تھا، لیکن کیا حکمت تھی؟ مسجد حرام سے نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصیٰ جائیے، انبیاء کی امامت کیجئے، راستے میں عجائبات دیکھیے، اس کے بعد آسمانوں پر جائیے۔ کیا حکمت تھی؟ حکمتیں تو خیر بہت ساری ہیں، میں صرف دو حکمتیں بیان کر دوں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ انبیاء کرام کی امامت کا تاج سرکار کے سر پہ رکھنا تھا، محبوب آپ امامت فرمائیے، اس لیے ہر نبی اپنے دور میں سب سے افضل رہا، نبی جس دور میں بھی ہے نا سب سے افضل ہے، اور نبی اپنے دور میں سب کا امام ہے، نبی سے افضل کوئی نہیں، نبی کا امام کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے دور میں سب سے افضل، حضرت موسیٰ اپنے دور میں سب سے افضل، ابراہیم خلیل اللہ اپنے دور میں سب سے افضل، اسماعیل ذبیح اللہ اپنے دور میں سب سے افضل، اور سب کے امام۔ مسجد اقصیٰ میں لے جانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اے گروہ انبیاء تم اپنے اپنے دور میں سب سے افضل رہے ہو اور اپنے اپنے دور میں سب کے امام رہے ہو، لیکن آج کی رات اگر تمہارا امام ہے تو میرا نبی ہے، تم سے افضل ہے تو میرا نبی ہے، تم سب کی امامت کر چکے اب میرا رسول تمہاری امامت کرے، تم سب کے امام رہے اب میرا نبی تمہارا امام۔ حضور کے سر پر انبیاء کی امامت کا تاج رکھنا تھا اور بتانا تھا 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو سب سے آخر میں آئے وہ سب سے آگے کھڑے، سب سے آگے کھڑا کر دیا، امامت کا تاج سرکار کے سر پہ رکھ دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ لقب امام الانبیاء ہے نا، اس لیے صاف طور پر ظاہر ہو جائے کہ لقب ایسے ہی نہیں ہے، امامت بھی کی ہے، ایسے ہی لقب نہیں ہے، مسجد اقصی میں امامت بھی کی ہے۔ یہ تو ایک حکمت، دوسری کیا؟ دوسری حکمت یہ تھی، اگر صرف مسجد حرام سے سیدھے آسمانوں پر تشریف لے جاتے تو کافروں کو کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیا پوچھے؟ کافروں نے آسمان کو تو دیکھا نہیں نا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی نہیں دیکھا، جنت میں کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھا، جہنم میں کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ تصدیق کیسے ہوتی کہ یہ گئے ہیں؟ ہاں کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، اور مزے کی بات کیا تھی، سرکار نے مسجد اقصی کو نہیں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسجد اقصی نہیں گئے۔ اور جب کافروں نے سنا، اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ آج سے پہلے کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، معراج کی رات آپ گئے؟ فرمایا ہاں گئے۔ ٹھیک ہے ہم آپ سے نشانیاں پوچھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا، اور اگر آپ اس رات گئے ہیں بتائیے مسجد اقصی کے ستون کیسے ہیں، دروازے کیسے ہیں، محرابیں کیسی ہیں، اس کی چھت کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی سجاوٹ کیسی ہے، پوچھنا شروع کر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے اور پوچھنا شروع کیا تو مجھے کچھ پریشانی ہوئی۔ کیوں پریشانی ہوئی؟ آپ کہیں گے وہ تو گئے تھے تو پریشانی کیوں ہوئی، وہ تو فطری چیز تھی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، آپ کو اس درگاہ میں آتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا نا، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 15 سال، کتنا عرصہ ہو گیا۔ اچھا سب سے پرانا آدمی بیٹھا ہوں میں، اس سے پوچھ لوں بتاؤ درگاہ میں کتنی لائٹیں لگی ہیں، بتائے گا؟ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ کہیں گے حضرت ہم کوئی کھڑکیاں گننے آتے ہیں، ہم تو فیض لینے آتے۔ جو آدمی جس کام کے لیے جاتا ہے اسی کو غور سے دیکھتا ہے نا، فیض لینے آتے، فیض لے کے چلے جاتے، ہمیں کیا پتا کتنی لائٹیں، کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں۔ پرانے سے پرانا آدمی بھی کنفیوز، کیسے بتائیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی گئے تو مسجد اقصی کے دروازے گننے نہیں گئے، کھڑکیاں دیکھنے نہیں گئے، بناوٹ سجاوٹ دیکھنے نہیں گئے، انبیاء کی امامت کرنے کے لیے، انبیاء کی امامت کرنے کے لیے۔ تو وہ جو تھوڑا سا انقباض پیدا ہوا، وہ سارے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں مسجد اقصی گئے، فرمایا ہاں گیا، اور ہم جانتے ہیں آپ آج سے پہلے کبھی نہیں گئے، کہا یہ بھی درست ہے میں کبھی نہیں گیا لیکن اس رات میں گیا۔ اچھا اگر اس رات گئے تو بتائیے دیواریں کیسی ہیں، بناوٹ کیسی ہے، سجاوٹ کیسی ہے، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، اور کس انداز کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب کافر میرے سامنے آ کے بیٹھے اور انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، میرے رب نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، وہ پوچھتے تھے میں دیکھتا تھا اور بتا دیتا تھا، کیسے دروازے ہیں میں نے سامنے دیکھا بتا دیا، کیسی کھڑکیاں ہیں میں نے سامنے دیکھا بتا دیا، مسجد اقصی کو اٹھا کر سامنے رکھ. اب آپ یہ کہیں گے مسجد اقصی کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا، اگر ایک چیز ایک جگہ سے ہٹا لی جائے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی نا، تو وہاں پہ کیا رہا؟ رب نے اٹھا کر جب ادھر رکھا حضور کے سامنے تو وہ جگہ تو خالی ہوگی. اور تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسجد اقصی کی جگہ کبھی خالی رہی ہو. کسی نے تو دیکھا ہوگا نا، ارے یہ مسجد اقصی کہاں گئی، اتنی بڑی مسجد غائب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اٹھا کے رکھے، ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی. اور سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے رکھ دی، اور سرکار کی بات غلط ہو نہیں سکتی، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہی حق ہے وہی سچ ہے، بلا چونوں چرا مان لیا، پھر کیا تطبیق کریں؟ وہ جگہ بھی خالی نہیں. حضور فرماتے میرے سامنے، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہو کہ مسجد اقصی کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا، یا یہ کہو کہ درمیان میں جتنی چیزیں تھیں جتنے حجابات تھے سب ہٹا دیے، حضور نے بالکل اپنے سامنے دیکھ لیا. یہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. حجابات ہٹا دیے سامنے دیکھ لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو انہوں نے پوچھا کتنے دروازے، سرکار نے ایک نظر ڈالی بتا دی، اب خاموش ہو گئے. یہ حکمت تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے میں، کہ کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا اور حضور نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، بتائیے اگر آپ نے ایک ایک بات سچ سچ بتا دی ہم مان لیں گے واقعی گئے. لیکن ہوا کیا، جب ساری باتیں بتا دی تو کہتے نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی نہیں مانے. ایسے لوگ آج بھی ہیں نا، کتنی دلیلیں دے دو کچھ بھی کر لو، کہتے نہیں جی ہم تو نہیں مانتے. یہ انہی کی اولاد ہے، وہیں سے سلسلہ چل رہا، جن کے باپ نہیں مانے تو اولاد کیا مانے. جن کی قسمت میں ازلی طور پر شقاوت لکھی ہوئی تھی وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے تو یہ ان کی اولاد سن کر کیسے مان لے گی. اور جن کی قسمت میں ازلی طور پر سعادت نیک بختی لکھی گئی تھی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو، بغیر سنے ہی مان گئے. تم نے رسول سے سنا ہے؟ ہاں ان سے سنا ہے، میں تصدیق کر رہا ہوں وہ گئے ہوں. یہ ہے ایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پختہ ایمان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو. تو اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہتے. تب آپ نے سمجھ لیا، جسمانی معراج ہوئی، جسم اقدس کے ساتھ گئے، روح مبارک کے ساتھ گئے. اگر خواب کا مسئلہ ہوتا، سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، خواب کا مسئلہ ہوتا کافر کیوں بیٹھتے آ کے؟ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے خواب دیکھا ہے، صحیح ہے، خواب میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھے، بیٹھے اس لیے حضور نے فرمایا میں گیا ہوں خود، مجھے بیدار کیا ہے، میں خود گیا ہوں. جسم اقدس روح مبارک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو یہ اس قسم کے لا یعنی اعتراضات جن کا کوئی سر پیر نہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت والجماعت بلا چون و چرا اس واقعے پر ایمان یقین کامل رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور صحیح احادیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو روایت کرنے والے نہایت ثقہ یعنی سچے صحابی بھی موجود، جنہوں نے اس وقت روایت کی تھی، جنہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک دو نے نہیں سنا ہے، کثیر راوی اس واقعے کے موجود. کہاں کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کیسی کیسی جگہ حضور نے مشاہدہ فرمایا، اور سب جگہ سے ہو کر ایک آن میں واپس بھی تشریف لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ چاہے تو ایک منٹ میں سب کچھ دکھا دے، جو اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے وہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح اس نے یہ واقعہ
رونما ہوا اور اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب دکھایا. الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے, اسی لیے ہم اس رات میں جاگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آج کی جو رات ہے 26 تاریخ 27 شب, یہ جاگنے کی رات. اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ جاگو, کہاں لکھا ہے جاگو؟ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے نہیں جاگو. ہمیں بتا دو کسی حدیث میں جاگنے کا منع ہے, ہم سو جائیں گے. ارے اتنا سوتے ہو, اتنا سوتے ہو, ایک رات جاگ لو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ایک رات اپنے نبی کے لیے جاگ لو, ہو سکتا ہے یہی رات تمہارے لیے توشہ آخرت ثابت ہو جائے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا, خاک کے سایہ تلے. پھر تو سونا ہی سونا ہے, جو جاگے گا اس کی قسمت بھی جاگ جائے گی. تو علماء نے لکھا, خاص طور پہ بزرگان دین اور یہ کاملین نے لکھا, اس رات کو نسبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس وجہ سے اس رات میں جاگنا باعث اجر و ثواب ہے, باعث اجر و ثواب. اور اللہ کی حکمت دیکھیں, ہوئی بھی کب میران؟ بالکل آخر میں, آخری مہینے میں, 27 شب, جب چاند کی روشنی ختم. ابتدائی تاریخوں میں نہیں ہوئی, دن میں بھی معراج ہو سکتی تھی, دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ اور رات میں مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں بھی ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی. 14ویں رات کو ہو جاتی, چاند چمک رہا ہوتا, چاند چمک رہا ہوتا, نہیں. ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اگر دن میں معراج ہوتی تو لوگ کہتے حضور سورج کی روشنی میں گئے, سورج کی روشنی میں گئی. اور اگر رات میں ابتدائی تاریخوں میں ہوتی یا 14ویں شب میں ہوتی تو لوگ کہتے چاند کی روشنی میں گئے. اللہ رب العالمین نے گوارا ہی نہ کیا, اے محبوب نہ سورج کی روشنی ہو نہ چاند کی روشنی ہو, صرف میری روشنی ہو یا تیری روشنی ہو, کسی کی روشنی نہیں. 26 تاریخ 27 شب, جب چاند بالکل ڈھل جائے, روشنی ختم, اس رات میں سرکار تشریف لے. تو یہ رات جاگنے کی رات ہے, اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری, اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. یہ تمام حضرات کے لیے اجازت ہے, جو بھی پڑھ سکے. 1 گھنٹہ اس میں لگتا ہے پڑھنے میں, اور اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو زیادہ دیر بھی لگ سکتی. اس کے بعد اگر نوافل پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 40 نفل ضرور پڑھیں. اس کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں, ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص. 2 رکعت کی نیت باندھیں گے نا, ثنا, سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں. تو کم سے کم 40 نفل پڑھ لیں, 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, رات گزر جائے گی. اور اگر ٹائم ہے تو استغفار کا ورد جتنا بھی کر لیں, درود پاک کا ورد کر لیں, آخر میں اس سب کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں. اور پھر جو اپنی دلی مراد ہو, جو تمنا ہو, نیک جائز مقاصد کے لیے دعا کر لیں, اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ضرور ضرور قبول فرمائیں, انشاءاللہ وہ قبول فرمائیں. اس کے بعد ہے دوسرے دن کا روزہ, یہ نفلی روزہ ہے. کل کا جو روزہ ہے, یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ اگر آپ نہ رکھیں تو گنہگار ہوں, کوئی نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہے, لیکن اگر کوئی رکھے تو اجر و ثواب بہت زیادہ. گرمیوں کے دن ہیں, روزہ بھی لمبا ہے, سوچیں گے لیکن ایک پریکٹس ہو جائے گی رمضان کی, کہ تو اسے مسلسل رکھنے ہیں نا, ایک روزہ رکھ لو کہ پتہ چل جائے گا آگے رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے. خیر وہ تو فرض روزے, وہ تو چھوڑنے نہیں ہیں. کل کا آپ چھوڑ سکتے, لیکن میں نہیں کہہ رہا آپ چھوڑیں, ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا تھا چھوڑ دو. نفلی روزہ ہے, اگر آپ رکھیں گے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس کی کوشش کریں, اگر ہمت ہو, کوئی ایسا عذر شرعی نہ ہو, تو ضرور چاہیے سب کو کہ روزہ رکھیں, عورت مرد جو بھی ہیں. درگاہ شریف میں بھی اہتمام ہے, انشاءاللہ تعالی پوری رات کا اہتمام ہوگا, سب مل کر اجتماعی دعا کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ضرور ضرور قبول فرمائے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمبردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.